أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. الحمد للہ، بہت ہی باشکوہ مجلس و محفل پاکستان باہر کے متدینین، مومنین، اہل علم، اہل فکر و اہل درد، خاص ملکی حالات میں اور مخصوص قومی حالات اور عالمی حالات میں یہ عظیم الشان کنونشن و اجتماع برپا ہے. انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس پر نور محفل سے آپ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ وہ ضروری اقدام و ضروری اہتمام کر کے انشاءاللہ جائیں گے، جس سے قوم و ملت اور دین و اسلام کو و تشیع کو انشاءاللہ وہ ضروری اثر و فائدہ پہنچے جس کی آج ضرورت ہے. آغاز گفتگو میں میں چاہوں گا، یاد اس مجلس و محفل میں ضروری ہے، ان شہداء کی جنہوں نے گزشتہ چند ماہ میں پاکستان میں، بالخصوص سانحہ کوئٹہ، سانحہ کراچی، ہنگو و دیگر مومنین جنہوں نے اس راہ میں، راہ خدا میں شہادت پائی ہے، کہ خداوند تبارک و تعالی ان شہداء کو شہداء اسلام و شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ان کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. موضوع گفتگو اسلامی معاشرے میں اسوہ کا کردار یہی ہے. یاد نہیں تھا چیئرمین صاحب کو بھی اور خان صاحب کو بھی، میں نے دوبارہ دہرانا چاہا، اسلامی معاشرے میں
اسلامی معاشرے کی تشکیل اسوہ حسنہ کی روشنی کا ہم نے دیا تھا.
پچھلے دفعہ مجھے یاد ہے جب آیا تھا تو باقاعدہ فائلوں میں لکھا ہوا تھا سارا کچھ اور سامنے تھا، اس دفعہ نظر نہیں آ رہا. یہ تو ہے، صبح دیں گے انشاءاللہ.
بار کے
اسوہ حسنہ و اسوہ رسول اللہ یا اسوہ معصومین کی روشنی میں اسلامی معاشرے کی تشکیل. اسلامی معاشرے کی تشکیل وہ ایک عنوان ہے جو عموماً استعمال ہوتا ہے مختلف مباحث میں. اہل علم و اہل دانش نے بھی اس کے بارے میں اظہار کیا ہے قلم و سخن دونوں کے ذریعے سے. اسلامی معاشرے کی تشکیل عنوان، ایسا اس طرح کا عنوان البتہ قرآن یا روایات میں نہیں ہیں، وہ عنوان جو دینی عنوان، اسلامی عنوان ہے، جس کی تشکیل کا حکم ہے ہمیں، وہ امت کی تشکیل ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہی آیہ کریمہ ایک نمونے کے طور پر عرض کی ہے، جس کا عنوان ہے ولتکن منکم امتن. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے امت بنے، تم امت بنو، حکم ہے ولتکن، یعنی امت بنو. جس طرح آپ دعائے فرج حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم کن لے ولیے کا کن, یہ ایک دعا ہے کہ ہو جا اے پروردگار, تو ہو جا ہمارے امام ہمارے آقا و مولا کے لیے, تو حامی و ناصر و ولی ہو جا. کن کن اور کن کے خاندان سے دیگر بننے والے الفاظ میں سے ایک تکن ہے, کن ہو جا, تکن بھی یہی معنی رکھتا ہے ہو جا. کن کسی دوسری چیز کو کہا جاتا ہے, جس طرح پروردگار کا خود فرمان ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, جب خدا کی ذات کسی چیز کی خلقت کا ارادہ کرے تو یہ ارادہ کن کا ہوتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. کن فیکون, یکون ہو جانا, اور کن حکم ہے ہو جا. ہم اگر کہیں بارگاہ خدا میں اللہم کن لولیے کا, یہ دعا کہلاتی ہے, اور اللہ کی ذات اگر کہے کسی چیز کو کن تو یہ حکم کہلاتا ہے. اسی کو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 104 میں استعمال کیا گیا ہے کہ ولتکن منکم امتن, ولتکن منکم امتن, تم میں سے ہو جائے وجود میں آئے. کن تھوڑا سا اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ کن لفظ کانا سے بنا ہے. اصل لفظ قرآن مجید میں بھی فراوان استعمال ہوا ہے کانا, آپ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں, آشنا ہیں, اہل مطالعہ ہیں. کانا زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظ, کان اللہ علیما حکیما. کانا کا مطلب ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں وجود کے لیے یہ لفظ ہے, اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے وجود دینا, وجود میں آنا, ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے کانا کا لفظ. ولتکن یعنی وجود میں آئے, کیان و کون حاصل کریں, وجود حاصل کریں, وجود بنائیں اپنا. ولتکن یعنی تم اپنا وجود بناؤ, کیسا وجود بناؤ, امتن امت کا وجود بناؤ اپنا, اپنی کیان, اپنی کینونت, اپنا کون, آپ امت کی شکل میں تشکیل دو, تشکیل امت کرو. امت کی تشکیل انبیاء کا مقصد اصلی قرار دیا گیا ہے, یعنی انبیاء کی بعثت کا جو مقاصد ہیں ان میں اصلی مقاصد ہیں و فرعی مقاصد ہیں, یا یوں کہوں گے اصلی مقاصد ہیں اور تمہیدی و مقدماتی مقاصد ہیں. کچھ مقاصد ہیں انبیاء کے تاکہ ان کے ذریعے سے دوسرے مقاصد کا میدان ہموار کیا جائے, ان کے لیے گراؤنڈ بنایا جائے. اس لیے بہت سارے مقاصد ذکر کیے گئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک اصلی مقصد انبیاء کی بعثت کا تشکیل امت ہے, یعنی انسانی آبادی کو, انسانی نفری کو امت کی شکل دینا, امت کا روپ دینا, امت کی حالت دینا. قرآن مجید میں ہی خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کان الناس امتن واحدہ, لوگ امت واحدہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, تب خدا ون تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبشر و منذر کے عنوان سے مبعوث فرمایا. یہ آیا جو سورہ بقرہ میں ہے, اس آیا کی تشریح یا تکمیل سورہ یونس سے ہوتی ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا, لوگ ایک امت واحدہ تھے پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا, تفرقہ آ گیا, گروہ بن گئے, ان کے دڑے بن گئے, اور جب امت کی حالت منتشر ہو گئی, انتشار کا شکار ہوئے. سورہ بقرہ میں ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبشر و منذر کے عنوان سے مبعوث کیا ہے, یہ عہدے دے کر, یہ ذمہ داری دے کر, تاکہ دوبارہ لوگوں کو امت بنائے. اس منتشر نفری و آبادی کو امت بنائی. بس اصل جو عنوان قرآنی ہے جس کی تشکیل پر ہم بھی مامور ہیں، جس کی تشکیل پر انبیاء مامور ہیں، اور جس کی تشکیل کے لیے در حقیقت خداوند تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا ہے، وہ عظیم اہتمام کیا ہے، وہ تشکیل امت ہے. یہ موضوع ظاہر ہے آج کی اس مجلس کے لیے کافی وقت نہیں ہے کہ آپ کو میں مفصل عرض کروں. کچھ کلیات اس موضوع کی ہیڈ لائنز بیان ہوں گی. اگر دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے، فقط ایک کاروائی کے طور پر نہیں ہو یہ عنوان، واقعا ذہنی کھٹکا ہو، ذہنی ایک جستجو کا دغدغا ہو کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور ہدف ہے ہمارا. اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، امت سازی از نظر قرآن. ماہ مبارک رمضان میں ایک ماہ مبارک پورا اس موضوع پہ گزرا ہے، امت سازی از نظر قرآن. اگر آسان ترین منبع اس کا آپ کی خدمت میں عرض کروں اس بحث کا، تو مشرب ناب میں یہ موضوع قسطوار چھپ رہا ہے، وہاں سے آپ اس کو پیگیری کر سکتے ہیں، یا نیٹ پر بھی آپ اس کی پیگیری کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو کتابی صورت میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. امت سازی از نظر قرآن، چونکہ یہ میں چند مطالب جو عرض کرنا چاہتا ہوں ان سب کی فہم کے لیے یہ نقطہ عرض کر دوں کہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی عمل، اس کا اسلامی ہونا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تمام پہلوؤں سے اسلامی ہو. اسلامی ڈھانچہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کے سارے ڈائمینشنز اسلامی ہوں. مخلوط چیز امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چند خطرے دین کے متعلق اور مسلمانوں کو بتاتے تھے، ان خطروں میں سے ایک خطرہ التقاط کا خطرہ ہے. التقاط، یہ لفظ الف لام تے قاف، قاف کینچی والا، الف توئے، آخر میں تین تو جاتا ہے، لفظ التقاط. جس طرح اور بہت سارے امام نے ہمیں خطرے متوجہ کیا، ہمیں امت کو متوجہ کیا ان خطرات کی طرف، جو دین و سیاست کی جدائی کا خطرہ، تحجر کا خطرہ، اس طرح کے بہت سارے خطرات امام نے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک خطرہ التقاط بیان فرمایا ہے. منذر، انذار اسی کو کہتے ہیں، نذیر. ہم نے عام طور پر جو تقلیدی ترجمے ہیں قرآن مجید کے، شیعہ و سنی دونوں، ان سب میں بشیر و نذیر کا بہت سادہ سا مفہوم بیان کیا گیا ہے، لوکل ہندی مفہوم، نہ قرآنی و الہی مفہوم. وہ یہ مفہوم ہے کہ بشیر، بشارت دینے والا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے والا، اور نذیر ڈرانے والا، عذاب کا ذکر کرنے والا. یہ وہ چیز ہے جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ قرآنی آئیڈیالوجی میں اور قرآنی ٹرمینالوجی میں یا قرآنی زبان میں بشیر و نذیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ جنت کی نعمتیں ذکر کرنا بشارت ہو اور جہنم کا عذاب ذکر کرنا انذار کہلاتا ہے. بشیر میں چونکہ یہ موضوع میں نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، بشارت مایوسی سے نکال کر امید دلانا بشارت کہلاتا ہے. جب قومیں مایوس ہو جاتی ہیں، ان کو ان رہبروں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں یاس کی حالت سے، نا امیدی کی حالت سے نکال کر امید کے جادے پر چڑھا دیں نا امید قوموں کو. اور اس لیے عنوان بشیر کا قرار دیا. مبشر ہیں انبیاء، مایوس ترین انسانوں کو اندر امید کے چراغ جلا دیتے ہیں، اور امید در حقیقت نجات دہندہ ہوتی ہے. اگر ایک بہت بڑی کثرت، میں کہوں گا 5 کروڑ کی کثرت پاکستان میں شیعہ کے نام سے ہو اور مایوس، یہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتی. اور اگر 5 لاکھ کی قلیل تعداد لبنان میں شیعہ کے نام سے اور پر امید، یہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے. امید واقعی معجزے کرتی ہے، امید معجزے دکھاتی ہے. قوموں کے معجزے امید سے پیدا ہوتے ہیں، اور مایوسیاں قوموں کو نابود کر دیتی ہیں، ان کے حوصلے توڑ دیتی ہیں، ان کے سامنے اندھیری رات طاری کر دیتی ہیں. انذار جہنم کے خوف سے ڈرانے والے کو فقط نہیں کہتے، یہ دونوں دنیاوی کام ہیں نہ کہ اخروی. دنیا کے بارے میں بشارت ہے و دنیا کے بارے میں انذار ہے، ہدایت دنیا کے بارے میں ہمیں دی گئی ہے، آخرت نتیجہ ہے ہدایت دنیا کا، انذار دنیاوی کرتے ہیں انبیاء کرام، دنیاوی انذار، نذیر ایک جنگی پوسٹ کا نام ہے، جنگی پوسٹ کا نام نذیر ہے عربی زبان میں، جس کو آپ اپنی زبان کہتے ہیں او پی، قدیم جنگوں میں زیادہ اس کا رول واضح ہوتا تھا، آج کل بھی ہے کلاسک جنگوں میں، او پی اس شخص کو کہتے ہیں جو آگے سب سے آگے مچان بنا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور دوربینوں کے ذریعے سے دشمن پر نظر رکھتا ہے، دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا ہے، ان کا نقشہ سمجھتا ہے اور لہجے لہجے کی خبر اپنے لشکر کو دیتا ہے، دشمن کی چالیں بتاتا ہے، دشمن کے منصوبے بتاتا ہے، یعنی خطروں سے آگاہ کرتا ہے، خطروں سے آگاہ کرنا، چونکہ قوموں کی راہوں میں فراوان خطرے موجود ہوتے ہیں، پرخطر راہیں ان کے اندر خطرے ہوتے ہیں، اور کبھی کچھ چیزیں قوموں کو خطروں سے غافل کر دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لہو خطروں سے غافل کر دیتا ہے، لعب خطروں سے غافل کر دیتا ہے، بہت ساری سرگرمیاں اور مشغولیتیں انسان کو، مادی وغیرہ مادی و حتیٰ بعض مقدس مصروفیتیں انسان کو خطروں سے غافل کر دیتی ہیں، اور انبیاء کو خدا نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ ان غافل قوموں کو خطروں سے آگاہ کریں، خطروں سے ہوشیار رکھیں آپ، لہذا خطروں سے آگاہ رکھنا، اپنی قوموں کو اپ ڈیٹ رکھنا، یہ انذار ہے جو انبیاء کا اصلی فریضہ ہے، اور انبیاء کے بتبع و انبیاء کی نیابت میں علماء کا فریضہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وراثت جو علماء کو انبیاء سے ملی ہے وہ یہ انذار و ابشار کی وراثت ملی ہے، یعنی علماء کا کام بھی مایوسیوں سے قوم کو نکال کر امید کی راہوں پہ چلانا ہے، اور غافل لوگوں کو خطروں سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا اور بیدار کرنا ہے کہ ہوشیار رہو، بیدار رہو، آپ کی کمین میں دشمن بیٹھا ہوا ہے، خطرناک دشمن بیٹھا ہوا ہے، ان دشمنوں کے خطروں سے آگاہ کرنا نذیر و انذار ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو حقیقتاً ایک اسوہ کامل ہیں نیابت انبیاء میں، نائب انبیاء و نائب آئمہ کا اگر ایک کامل نمونہ دیکھنا چاہیں امام خمینی کی شکل میں دیکھیں آپ، اور امام خمینی وہ اسوہ ہیں، حقیقی اسوہ جو قوموں کی ضرورت ہے۔ میں نے بعض جگہ عرض کیا ہے کہ بعض اوقات انسان منتظر کسی کا ہوتا ہے، ملتا کوئی اور ہے، آپ جاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تلاش کسی اور جاب کی ہوتی ہے، ملتی کوئی اور ہے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ کسی اور کو رہے ہوتے ہیں، ملتا کوئی اور ہے یا ملتی کوئی اور ہے، اور پھر ساری زندگی اس کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ جس کی تلاش تھی وہ تو نہیں ہے، اب گزارا کرو۔ خوب یہی ہوتا ہے کہ قومیں بھی منتظر ہوتی ہیں کچھ رہبروں کی، اور خوش قسمت وہ قومیں ہیں جن کو وہی مل جاتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، اور وہ قومیں امتحان میں ہوتی ہیں جن کو ضرورت کسی اور کی ہوتی ہے، ملتا کوئی اور ہے، پھر انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے ساری زندگی ان کے ساتھ۔ امام خمینی وہ ہستی ہے جس کی ضرورت تھی، وہی دیا خدا نے جس کی ضرورت تھی، اگرچہ ہم پہچان نہیں سکے، ہم نہیں پہچان سکے امام خمینی کو، خصوصاً ملت پاکستان کے لیے لازم تھا پہچاننا اس اسوہ کو، اس ہستی کو پہچاننا۔ اگر آپ انبیاء کا اسوہ مجسم تقریر میں سنیں، چونکہ ہم زیادہ سنتے ہیں، سماعتی لوگ ہیں زیادہ ہم، کہ تقریر کی جائے اسوے کے اوپر، تقریر کی جائے، لیکن اگر تقریر میں نہ سنیں اور آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اسوہ نبی و اسوہ انبیاء، تو امام خمینی کی ذات ہے اسوہ، آج کے زمانے کا اسوہ، جس ہستی نے حق کے ابشار ادا کیا اور جس ہستی نے حق کے انذار ادا کیا ہے، ہر خطرہ بتایا، ہر خطر سے آگاہ کیا، مایوسیوں سے نکالا، امیدوں کی راہیں دکھائیں، اور خطروں سے بھی آگاہ کیا۔ ان خطروں میں سے امام نے فرمایا ایک تہجر کا خطرہ ہے مومنین و متدینین کو، تہجر کا خطرہ۔ اس وقت کی بات آئیے، میں ایک شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ شہید مطہری کا فرمانا ہے کہ بہت سارے اسووں سے نجات بھی ضروری ہے، یعنی امت کی نجات صرف حالات و مہنگائی سے نہیں ہوتی، بعض اوقات مہنگائی سے زیادہ خطرناک چیزیں امت اس میں گرفتار ہوتی ہے. ہم لوڈ شیڈنگ سے نجات چاہتے ہیں, مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں, لیکن لوڈ شیڈنگ سے زیادہ بڑے خطروں میں امت بڑی ہوتی ہے اور کسی کو اس طرف دھیان نہیں ہوتا, توجہ نہیں ہوتی. شہید متاری کا یہ فرمانا ہے کہ اب ایک آدھ جملہ اس میں عرض کروں گا میں اپنی طرف سے, لیکن اصل مطلب شہید متاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے, یعنی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اسوے تین طرح کے ہوتے ہیں. اسوے تین طرح کے ہیں. اس بات کی تکمیل اگر چاہیں آپ تو اسوائے فاطمیہ کے نام سے گفتگو ہے پانچ روزہ, اسوائے فاطمیہ حضرت سیدہ کا اسوائے حسنہ, اس بارے میں گفتگو تھی. اس کے اندر یہ بات مکمل ہے, یہ جو اشارتاً ابھی گزر رہا ہوں. جس سے اسوا تین طرح کا ہوتا ہے, اسوا یعنی رول ماڈل, اسوا رول ماڈل کو کہتے ہیں. اسوے تین طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسوائے حسنہ جسے قرآن نے پیش کیا ہے, اور ایک اسوائے فاسدہ, وہ اسوا وہ ماڈل وہ رول ماڈل فساد کا رول ماڈل, تباہی کا رول ماڈل. اور ایک تیسری چیز جو شہید متحری فرماتے ہیں وہ اہم ہے, وہ ہے اسوائے محملہ, محمل اسوا, محمل بے معنی کو کہتے ہیں. ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں مستعمل یا بامانہ الفاظ, ان کے ساتھ محمل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں, آپ سب کرتے ہیں کہ مثلا ٹائم شائم کہہ دیتے ہیں آپ, روٹی شوٹی پانی وانی کام مام اس طرح سے. یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ سب محمل ہے. وہ کسی شخص سے وہ بہت زیادہ کثرت سے محمل الفاظ استعمال کرتا تھا ہر بات میں, کتاب شتاب لے آؤ, کھانا مانا لے آؤ, پانی وانی, ہر چیز کے ساتھ محمل لفظ ضرور استعمال کرتا تھا. کسی نے اس کو ٹوکا کہ بھائی تم اتنا زیادہ محمل الفاظ استعمال کرتے ہو, محملات بہت بولتے ہو آپ, بے معنی الفاظ. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ محمل شمل ہماری عادت ہے. یہ اس کے ساتھ بھی ایک محمل پہ بھی محمل چڑھا دیا, جن کی عادت ہو جائے محملات بولنا, بے معنی باتیں کرنا, لا یعنی مسائل ہو. ایک اسوائی محملہ ہوتا ہے, شہید متحری کا یہ عنوان ہے محمل اسوا. شہید متحری فرماتے ہیں کہ گناہکار لوگ, فساق فجار, یہ فاسد اسووں میں مبتلا ہوتے ہیں. فاسد اسوے بہت سارے رول ماڈل ہیں, فاسد رول ماڈل جس طرح ڈراموں میں, فلموں میں اور میڈیا میں بہت سارے اسوے ہیں جو ہمارے جوانوں نے اپنا لیے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جوانوں کی وضاحت دیکھتے ہیں, ان کا طور طریقہ, وہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کس رول ماڈل سے اس نے کاپی کیا ہے. یا گھریلو ماحول میں خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں اور جو ڈرامے میں ڈائلاگ ہوتا ہے جب ٹی وی آف ہوتا ہے تو پھر آپس میں وہی ڈائلاگ شروع کر دیتی ہیں. یہ فلمی رول ماڈل ہیں جس کے تحت زندگی بسر کرتی ہیں. یعنی جو جملے ساس نے ڈرامے میں سنے ہیں وہی جملے ریہرسل کرتی ہے بعد میں ٹی وی آف ہونے کے بعد. اسی طرح بیٹی نے جو سنے ہیں, بہو نے جو سنے ہیں, یہ رول ماڈل ہیں جو آہستہ آہستہ کلچر نے ہماری زندگی میں شامل کر دیے, داخل کر دیے. ہم کلچرل رول ماڈل کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں, حتی متدینی. فاسق فاجر لوگ فاسد اسووں میں مبتلا ہیں, لیکن متدینین مومنین ابرار ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ محمل اسوے ہیں. محمل اسوے شہید متحری فرماتے ہیں کون لوگ ہیں. محمل اسوے وہ مقدس لوگ ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ صحیح لوگ ہیں جو کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں, شخصیت کے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں, لیکن کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ نہیں لیتے, کوئی مسئولیت ان کے ذمے نہیں ہوتی, کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوتے, ہیں بڑے اچھے لوگ. شہید متحری فرماتے ہیں کہ عموماً مومنین ان میں گرفتار ہو جاتے ہیں, محمل اسووں میں. یعنی ایسے مقدس لوگ, ایسے اچھے لوگ جن کا امت کے اندر, معاشرے کے اندر, زندگی کے اندر کوئی رول نہیں ہے, صرف خود اچھے ہیں, بس صرف خود اچھے ہیں, کرنا کچھ بھی نہیں ہے, کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں, بے مسئولیت و غیر ذمہ دار لوگ, ان کو شہید متحری فرماتے ہیں یہ محمل اسوے ہیں. یہ بھی ایک آفت ہیں محمل اسوے, کہ جن کے دوش پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ تلاش کرو, کوئی حرام نہیں کھاتے, بالکل غیبت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, کم نہیں تولتے, پاک صاف زندگی بسر کر رہے ہیں بغیر کسی مسئولیت اور ذمہ داری کے. کاروان امت ان کے پیچھے رکا ہوا ہے، باعث جمود یہ محمل اس میں ہیں، انہوں نے امت کو روکا ہوا ہے، تحرک سے روکا ہوا ہے. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ ان سے نجات دینا ضروری ہے امت کو. جب تک امت ان کے پیچھے پھنسی ہوئی ہے اس وقت تک کبھی بھی اس حقیقی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک محمل رول ماڈل اس نے اپنائے ہوئے ہیں. بہترین لوگ، اچھے لوگ، غیر مسئول و غیر متحرک لوگ. امام فرماتے ہیں کہ ایک خطرہ التقاط کا خطرہ ہے مومنین کو درپیش ہے. التقاط ایک تحجر ہے اور ایک التقاط. تحجر جمود ہے، التقاط یعنی اسلام اور غیر اسلام دونوں کو ملا کر کچھ چیز اسلام سے لیں کچھ غیر اسلام سے لیں اور دونوں کو ملا کر کوئی نتیجہ نکال کے اس کو آپ نظریے کے طور پر، اس کو آپ منشور کے طور پر، اس کو آپ آئین کے طور پر اپنا لیں. اس کو فارسی میں یا عربی زبان میں، اصل لفظ عربی زبان کا ہے، امام نے استعمال کیا، فارسی میں بھی رائج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں التقاط، ایک مکسچر، چربا جس کو آپ کہتے ہیں. اسلامی طریقے اور غیر اسلامی طریقے ملا دینا، اسلامی تعلیمات کو غیر اسلامی تعلیمات کے ساتھ مکس کر دینا. اس کا اگر نمونہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں، بہت سارے لوگ ڈاکٹر شریعتی ان کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں عموماً، بعض لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے افکار پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے بعض ان پر حساسیت رکھتے ہیں. ہر ایک اپنے طور پر حساسیت رکھتا ہے، لیکن جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بنیادی اعتراض و اشکال تھا ڈاکٹر شریعتی کے طرز تفکر پر، وہ یہ تھا کہ یہ التقاطی طرز تفکر ہے، التقاطی طریقہ ہے ان کا. التقاطی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر شریعتی نے بہت کچھ اسلام سے لیا، مطالعہ کیا اسلام کا، اور بہت کچھ اسلام سے باہر سے لیا، اور دونوں کو مخلوط کر کے اسلامی بنا کر پیش کیا. اس لیے ان کا جو نظریہ یا ان کی اسلام شناسی ہے وہ التقاطی اسلام شناسی ہے، خالص. امام جس کو کہتے تھے اسلام ناب، خالص اسلام، خالص اسلامی اصول نہیں ہے، التقاطی اصول ہیں. التقاطی یعنی اسلام کے بیچ باتیں ملیں گی آپ کو اور اسلام سے باہر کی بھی باتیں ملیں گی، اور ہیں ایسے جنہوں نے پڑھا ہے یا جو صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز کی تشخیص. چونکہ یہ تشخیص دینا کہ یہ التقاطی نظریہ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی انسان کے اندر تشخیص کی صلاحیت ہونی چاہیے، سمجھ سکے کہ اسلامی اصول کیا ہے اور کیا غیر اسلامی باتیں اس کے اندر کون سی شامل ہو گئی ہیں. خوب انہوں نے کیا، جو بات انہیں سوشلزم سے اچھی لگی وہ انہوں نے سوشلزم سے لے لی، جو بات انہوں نے مغربی کسی نظریے سے اچھی لگی وہ وہاں سے لے لی، جو بات سوشیالوجی سے اچھی لگی وہ وہاں سے لے لی، جو نیچرل بلاغہ سے اچھی لگی وہ وہاں سے لے لی، جو جہاں سے اچھا لگا وہ انہوں نے بغیر کسی تعصب کے اٹھا لیا، لے لیا. اور بعض کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اچھی بات جس سے بھی ملے اس سے لے لو، بڑے اچھی بات ہے یہ. لیکن اس کام کرنے سے جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ آئیڈیالوجی میں یہ کام کریں، جہاں سے کوئی اچھی بات ملے اس کو اٹھا لیں، تو اس صورت میں آپ کی آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی، اس صورت میں ایک التقاطی آئیڈیالوجی آپ کے پاس ہوگی، اس صورت میں آپ صراط مستقیم نہیں رہے گا، زک زیک ہو جائے گا، اس صورت میں صراط مستقیم نہیں رہے گا آپ کا، آپ کبھی دائیں ہو جائیں گے کبھی بائیں ہو جائیں گے، اور بہت کم آئیں گے اصل جادے کے اوپر، راستے کے اوپر. اس لیے ناب اسلام، امام نے فرمایا ناب اسلام، خالص اسلام، محض اسلام. محض اسلام ایک جامع دین ہے. ایک گفتگو اور ہم نے ایک مناسبت سے کی تھی، برادران نے یہ موضوع دیا تھا وہاں بھی، وہ بھی اچانک ہی دیا تھا کہ ولایت فقیہ کے بارے میں گفتگو کریں. بعض بزرگان اساتذہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، ان کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ اصل تو ولایت فقیہ علماء بیان کریں گے، طالب علم کی حد تک میں اس کے ابجد بیان کروں گا، ولایت فقیہ کے ابجد. وہ بھی ایک طالب علم یہی بیان کر سکتا ہے اگر ہو جائے توفیق تو. ابجد ولایت فقیہ کے کیا ہیں، یہ اشارہ کیا تھا کہ ولایت فقیہ ہر قسم کی اسلام شناسی کا نتیجہ نہیں ہے. مثال دی تھی کہ ولایت فقیہ وہ اسٹیشن ہے دین کا جو ہر روٹ پر نہیں ہوتا. آپ اگر مثلا اسلام آباد سے لاہور جائیں, جی ٹی روڈ سے جائیں تو کچھ اور اسٹیشن آئیں گے, موٹر وے سے جائیں تو کچھ اور اسٹیشن آئیں گے. آپ کو دونوں روڈ پر ایک اسٹیشن نہیں ملے گا, الگ الگ روٹ ہیں یہ دونوں. ہو ایک اسلام شناسی ہے, آپ 100 سال بھی پڑھتے رہیں اسلام, کبھی نام بھی ولایت فقیہ کا نہیں آئے گا, اس روٹ پر نہیں آتا یہ نام. ایک اور روٹ ہے اسلام شناسی کا کہ اس روٹ پہ اگر آپ چڑھیں تو پہلا اسٹیشن ہی ولایت کا ہے, پہلا اسٹیشن ہی ولایت کا آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, علی الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والولایہ, وما نودیا الی شیء مثل ما نودیا الی الولایہ. اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, ان میں سے پانچویں ولایت ہے, اور ولایت مرکزی بنیاد ہے. اس لیے کہ نظام ولایت ہوگا تو سارا دین قائم ہو جائے گا, اگر نظام ولایت ہی نہ ہوا تو کچھ بھی قائم نہیں ہو سکتا. خوب یہ بات کہاں آتی ہے, یہ اس وقت آتی ہے کہ جب پہلے ابجد دین کے ہمیں سمجھ میں آ جائیں. پہلا ابجد یہ ہے کہ دین کس کے لیے نازل ہوا ہے, آیا دین ہماری حیات کے لیے ہے یا دین ہماری آخرت کے لیے ہے. اگر ہم یہ کہیں دین حیات کا منشور ہے, ہو پھر تو روٹ آپ کا ولایت کی طرف مڑ گیا ہے. لیکن اگر آپ نے کہا نا حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, موت کے بعد کے لیے ہے, اس راہ میں کبھی ولایت کا نام آپ نہیں سنیں گے. دوسرا, دین جو حیات کے لیے ہے, حیات کے لیے فقط اخلاقی واعظ و نصیحت لے کر آیا ہے, یا اخلاقی واعظ و نصیحت کے علاوہ دین کے لیے تمام ہدایت حیات کے لیے تمام ہدایت لے کر آیا ہے. اگر آپ کہیں کہ دین فقط مجموعہ ہے اخلاقیات کا, واعظ و نصیحت کا, خوب اس صورت میں بھی ولایت پر آپ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. اس صورت میں پہنچیں گے جب آپ قبول کریں کہ دین حیات کا نظام کامل ہے, دین نظام ہے, ایک نظام مانیں گے تو بات ولایت کی طرف مڑے گی. اگر آپ نے دین کو نظام کی طرف نہ سمجھا, یا آپ کی دین شناسی میں نظام کی بات نہ آئی, اس صورت میں آپ ولایت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. اس صورت میں ولایت اس صورت میں آئے گا جب یہ چیز ہمارے ذہن میں موجود ہو. اسی طرح دین شناسی, ایک دین شناسی ہے جس میں آپ ہر وہ چیز جو جہاں سے ملے اچھی چیز اٹھا لو. ذرا اچھی باتیں دنیا نے بہت سارے کی ہیں, اچھی باتیں فلسفے میں ہیں, اچھی باتیں سائنس میں ہیں, اچھی باتیں کلچر میں ہیں, اچھی باتیں تہذیب میں ہیں, اچھی باتیں ماحول میں ہیں, اچھی باتیں جہاں جو ہے بہت ساری اچھی باتیں. اور اگر ہمارا طریقہ کار یہ ہو جائے کہ جہاں اچھی بات ہے وہ ہم نے لے کر نوٹ کر لی اور پھر اس پر عمل شروع کر دیا, ہم دینی آئیڈیالوجی سے باہر ہو جائیں گے. دینی آئیڈیالوجی اس صورت میں ہوگی کہ آپ پابند رہیں, جب آپ دین کو مانتے ہیں ایک مکمل ضابطہ حیات, ایک نظام دین کو مانتے ہیں. امام خمینی کی تاکید یہ تھی کہ دین صرف احکام لے کر نہیں آیا بلکہ نظام لے کر آیا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہمیں صرف احکام بتائے گئے ہیں. ابھی تک جو دین شناسی ہوئی ہے اس میں احکام پڑھے اور پڑھائے گئے ہیں, اور وہ احکام جو پڑھے اور پڑھائے گئے ہیں وہ ابھی موجود ہیں لیکن کسی کام نہیں آ رہے. ہم عمل کرنا بھی چاہیں تو ان پر عمل نہیں کر سکتے, سوائے چند ایک گنے چنے کے جن پر آپ نے کیا ہوا ہے عمل, باقیوں پر عمل نہیں کر سکتے. مثلا جتنے بھی معیشت کے احکام ہیں, جتنے بھی عدالتوں کے احکام ہیں, آج آپ عمل بھی کرنا چاہیں اس ملک میں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ دین نے یہ احکام نظام کے اندر کے لیے بنائے تھے, نظام کے لیے بنائے تھے احکام. اگر نظام نہ ہو احکام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آپ پنکھے لائیں چھت کے ساتھ لٹکانے کے لیے, چھت ہی نہیں ہے آپ کے پاس, یہ پنکھے کدھر لٹکائیں گے آپ؟ پہلے چھت بناؤ تاکہ پنکھا چلے آپ کا. اب ہم پنکھا لے آئے ہیں, چھت نہیں ہے, سب سے پوچھ رہے ہیں مولانا بتاؤ اس کا کیا کریں ابھی ہم, اس آفس میں کیا کریں ابھی ہم, اس معاشرے میں بینک میں کیا کریں ہم. ہو آپ نے احکام پڑھ لیے توزیع المسائل میں لیکن نظام کی طرف حرکت نہیں کی. اس لیے دین نظام لے کر آیا ہے, نظام کے لیے احکام لے کر آیا ہے. ہم نے سکپ کیا ہے, نظام کو سکپ کر کے احکام پہ پہنچ گئے ہیں. عوام رسومات لے لی انہوں نے, علماء نے احکام لے لیے, اور دونوں نے مل کر نظام کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, توجہ بھی نہیں ہے نظام کی طرف. ظاہر ہے رسومات کے لیے تو نظام کی ضرورت, رسومات کے لیے کوئی بھی نظام ہو چلتا ہے, رسم ادا کرنے کے لیے کوئی بھی سسٹم ہو، رسم امریکہ میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، افریقہ میں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ یو کے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ مشرق وسطی میں بھی کر سکتے ہیں، رسم آپ سعودی عرب میں بھی ادا کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، فوجی حکومتوں تو بھی رسمیں ادا ہو سکتی ہیں، اگر جمہوریت ہو تو بھی آپ رسمیں ادا کر لیتے ہیں. رسومات کے لیے نظام کی ضرورت نہیں ہے، احکام کے لیے نظام کی ضرورت ہے، لیکن رسوماتی لوگوں نے بھی اور احکام کی حد تک دین کو سمجھنے والوں نے نظام کو سکپ کیا ہے، چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا؟ چونکہ پچھلے نے چھوڑ دیا تھا. ہم اسی طرح کرتے ہیں، مقلد ہیں ہم، کہ جو پچھلا کرے ہم نے بھی وہی کرنا ہے. ابھی آپ کی عدالتوں میں بھی باقاعدہ ریفرنس دیے جاتے ہیں، یہ کیوں غلط فیصلہ کیا ہے؟ چونکہ پچھلے نے بھی غلط فیصلہ کیا تھا، اس لیے اس کا غلط کرنا جواز ہے میرے بھی غلط کرنے کے لیے. اور بھیڑ چال اسی کو کہتے ہیں، اگلی گاڑی غلط پارک ہوئی ہم نے بھی جا کے پارک کر دی. وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں پارک کیا؟ کہتا ہے اس نے بھی تو پارک کیا یہاں پر. یہ ہمارے دلائل ہیں غلط کام کرنے کے لیے، جواز ہیں، کہ چونکہ دوسرے نے کیا ہے ہم بھی کر رہے ہیں. نہ اگر دوسرے نے کوئی اشتباہ کیا ہے آپ کے لیے جواز فراہم نہیں ہوتا، آپ نہ جائیں اس کے پیچھے، بھیڑ چال نہ چلیں آپ. اگر ایک نے نظام سکپ کیا ہے آپ نہ کریں، آپ نظام کو سمجھیں. عزیزان، التقاط اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام اور غیر اسلام دونوں کو ملا لیں ہم، مقاصد اسلامی ہو، راہیں غیر اسلامی، اس کو التقاط کہتے ہیں. راہیں اسلامی ہو، روشیں غیر اسلامی، روش میتھڈ کو کہتے ہیں، میتھڈ اسلامی. اگر آپ نظام کامل سمجھتے ہیں دین کو، جامع سمجھتے ہیں دین کو، دین کے اندر سب کچھ ہے. دین اپنے مقاصد خود پیش کرتا ہے، دین اپنی راہیں خود بیان کرتا ہے، اور دین ان راہوں کو چلنے کے لیے روشیں بھی خود متعین کرتا ہے، تاکہ مسلمان کسی کا مقروض نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہے، کسی کا درماندہ نہ رہے، نہ آبا کا، نہ کلچر کا، نہ کسی اور دین کا، نہ کسی اور تفکر کا، بلکہ مکمل طور پر دین ہو. خب دین جب نظام کی طرف آتا ہے، آپ کی اجتماعیت کے لیے، معاشرت کے لیے دین اپنا فارمولا لے کر آتا ہے ساتھ. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس سرزمین پر ہو، جس سسٹم کے تحت ہو، جس سیاست میں ہو، آپ کا کام رسومات انجام دینا، آپ کا کام اذانیں دینا اور نمازیں پڑھنا ہے. نہ، ہرگز دین اس پر راضی. دین نماز چاہتا ہے، نظام کے اندر مانگتا ہے. دین روزہ مانگتا ہے، نظام کے اندر مانگتا ہے. دین زکات مانگتا ہے، نظام کے اندر مانگتا ہے. دین خمس چاہتا ہے، کرو خمس پر عمل، لیکن نظام کے اندر کرو. نہ یہ کہ آپ جہاں چلے جو میں خمس دے رہا ہوں بس میں فٹ ہوں، نہ، آپ نے سسٹم کو پہلے قائم کرنا ہے. لہذا اس سے پہلے کہ دین تمہیں نماز سکھائے، پہلا حکم یہ ہے، وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّةً، پہلے امت بنو. تم امت بنو گے پھر کیا ہوگا؟ امت بنو گے پھر، چونکہ خدا نے کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھے ہیں. خدا نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. امت تو ہم بنیں گے، خدا کیا کرے گا؟ خدا تمہیں امامت کا نظام عطا کرے گا. تم امت بنو، میں تمہیں امامت کا نظام عطا کروں گا. امامت نظام دین ہے عزیز ایمان، متعیناً امامت نظام دین ہے، ولا غیر. امامت کے علاوہ کوئی اور نظام، وہ غیر دینی نظام ہے. اگر مسلمان ایسا اسلام لے آئے کہ جس میں ہر چیز کی گنجائش نکل آئے، جس میں آمریت بھی فٹ ہو جائے، جس میں سلطان ذل اللہ ہو جائے، ہے نا، ایسا اسلام موجود ہے. باقاعدہ علماء نے تعلیمات دی ہیں کہ السلطان ذل اللہ، حکمران جیسا بھی ہو خدا کا سایہ ہوتا ہے، حکمران جیسا بھی ہو ولی امر ہوتا ہے، اول الامر ہوتا ہے. ایسا اسلام موجود ہے دنیا کے اندر. ظالم ترین لوگوں کو جواز دیا گیا دین کے ذریعے سے، دینی رنگ چڑھایا گیا ظلم کو، ظالمانہ نظام کو. نہ، یہ آپ کے لیے طے ہونا چاہیے. امامیہ کتنا خوبصورت نام آپ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، امامیہ. امامیہ کب بنتا ہے ایک انسان؟ فارم بھر کے امامیہ نہیں بنتا، ممبرشپ سے کوئی امامیہ نہیں بنتا، امامیہ امامت سے بنتا ہے. امامت نظام ہے، امامت ایک عقیدے کا نام نہیں ہے. امامت ایک ذہنی تصور کا نام نہیں ہے. امامت نظام ہے. عزیزان ایمان, ابھی وقت نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں تفصیل سے, جو چاہیں شوق رکھتے ہوں وہ ان کو سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں ان باتوں کو. امامت نظام ہے. یہ ایام آنے والے جو ایام ہیں, یہ بھی اور آنے والے بھی, یہ ایام بھی فاطمیہ ہیں اور آنے والے جمادی الثانی بھی ایام فاطمیہ ہیں, چونکہ دو فاطمیہ تاریخ ہے. ایک 13 جمادی الاول روز وفات حضرت سیدہ ہے, روز شہادت, اور ایک 3 جمادی الثانی, دونوں تاریخیں نقل کی گئی ہیں. اب یہ فاطمیہ ہیں ایام, میں پہلے بھی حوالہ دیا اسوہ فاطمیہ کا. خطبہ فاطمیہ, جس کو ہم نے صرف پراپرٹی کا جھگڑا سمجھ لیا ہے, وہ خطبہ صرف پراپرٹی کے لیے نہیں تھا عزیز ایمان, وہ دین کا مکمل منشور, دین کی تشریح ہے وہ خطبہ. اگر پڑھیں اس کو وہ دین کی مکمل تشریح ہے. اسی کے اندر جناب سیدہ نے بنیادی انحراف کی طرف اشارہ کیا. ایک اور مقام پر ہم نے عرض کیا کہ سیدہ حضرت فاطمہ محافظ خط رسول اللہ, وہ جو پراپرٹی کا جھگڑا شروع ہوا تھا وہ بہانہ مل گیا جناب سیدہ کو, تاکہ وہ امت جو خط سے لائن سے اتر رہی ہے اس کو دوبارہ لائن پہ چڑھایا جائے. وہ صرف پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا, وہ اصل بنیادی بہت گہری بات تھی. وہاں پر ایک باغ کے لیے نہیں بی بی آئی اتنی بےتابی کے ساتھ آ کر خطبے دے رہی ہیں, ایک باغ چھوڑا بھی جا سکتا تھا, اس کی اتنی قیمت اور اتنی ارزش نہیں ہے. لیکن وہ چیز جس کے لیے قربانی دینا ضروری تھا, وہ اصل دین کا خط تھا جو جس سے امت اتر کے پٹڑی سے اتر رہی تھی. یعنی کانٹا چینج کرنے والوں نے پٹڑی چینج کر دی, کانٹا چینج کر دیا, ٹرین کو کسی اور رخ پہ چڑھا دیا. اس وقت سیدہ میدان میں اتری اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ کہاں جا رہے ہو تم, این تذہبون, کدھر جا رہے ہو تم, یہ رسول اللہ نے بتایا تھا تمہیں. اس میں فلسفہ دین بتاتے ہوئے حضرت سیدہ نے فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالی نے امامت کو نظام امت قرار دیا ہے. امامت کو نظام امت قرار دیا, نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا فرمان ہے امامت نظام ہے امت کے لیے. وہ سب سے مفصل گفتگو و بیان حضرت امام رضا علیہ السلام کا ہے. جس میں امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ امامت کیا ہے, اور فرمایا کہ امامت نظام الہی ہے, اللہ کا نظام ہے. وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کرتا ہے, اقرار کرتا ہے توحید کا, اللہ کا اقرار کرتا ہے, پابند کرتا ہے اپنے آپ کو, کلمہ پابندی ہے, شہادت یعنی پابندی ہے کہ میں متعہد ہو رہا ہوں, عہد کر رہا ہوں, پابند کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں فقط اللہ کے نظام کے تحت رہوں گا, ربوبیت خدا کے تحت رہوں گا میں. جب آپ اسلام کے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں, یعنی آپ پابند ہو گئے ہیں, آزادی ختم ہو گئی آپ کی. ہر نظام میں آپ دیکھیں, جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں مینڈک نہیں کھا سکتے, چوہا نہیں کھا سکتے, اور ممکن ہے کوئی کہے کھا سکتے ہیں, کوئی روکنے والا پاکستان ہے جو مرضی یہ کرے ہم کھائیں. کسی نے اسلام سمجھایا, حکم سمجھایا کہ کچھ ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, کہا ساس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. مومن اٹھ کے ڈٹ گیا, اس نے کہا ہو سکتی ہے. مولانا نے کہا نہیں ہو سکتی, اس نے کہا ہو سکتی ہے. یہ پھر کہے نہیں ہو سکتی, وہ کہے ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ ہم نے کی ہے, ہو گئی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, ساس کے ساتھ شادی کی, ہو گئی ہے. وہ کوئی کہے کہ چوہا کھایا جا سکتا ہے, چونکہ ہم نے کھایا ہے. آپ جب مسلمان ہو جاتے ہیں ہر چیز کھا نہیں سکتے, آپ ہر چیز پی نہیں سکتے, آپ پابند ہو گئے. آپ جب پابند ہو گئے عزیز من, تو اسلام صرف کھانے پینے کی پابندیاں صرف لے کر آیا ہے, کھانے کے پینے کی پابندیاں بعد کی بات ہے, ثانوی مسئلہ ہے. بنیادی طور پر یہ پابندی لے کر آیا ہے کہ تم اللہ کے نظام کے علاوہ کسی نظام میں رہنے کا حق نہیں رکھتے. صرف اللہ کا نظام پابند کر دیتا ہے دین ہمیں. التقاط کیا چیز ہے؟ نہ ٹھیک ہے جس قسم کا نظام ہو ہم رہ سکتے ہیں اس میں. نظام دین کا ہے، اس نظام کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم نے طلب نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا اس کا. ہمارے مجتہدین احکام کے استنباط کرنے والے ہیں، سب احکام استنباط کرتے ہیں. چند مجتہد ہیں جنہوں نے نظام استنباط کیا ہے، جن میں سر فہرست خود امام راحل سر فہرست ہیں، شہید مطہری و شہید صدر، تین ہستیاں جنہوں نے آج تک دین سے، قرآن سے نظام استنباط کیا ہے. یہ فقہا ہیں، یہ مجتہدین ہیں جن کی امت کو ضرورت ہے، جو نظام الہی استنباط کر کے دیں ہمیں، تاکہ اس نظام میں ہم احکام الہی پر عمل کر سکیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین مقاصد بھی اپنے خود پیش کرتا ہے، راہیں بھی اپنی خود پیش کرتا ہے، اور روشیں بھی خود پیش کرتا ہے. امت بنتی کیسے ہے؟ امت تین، آج کل اور آج سے پہلے بھی البتہ، جب ہمیں مار پڑتی ہے تو ہمیں وحدت یاد آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا، جب مار ختم ہو جاتی ہے پھر ہمیں، ہاں پھر کہتے ہیں کی بے کی ہے، دیکھی جائے گی اگلے محرم میں، پھر دیکھی جائے گی. اور جوں جوں گٹا چھاتی ہے پھر کہتے ہیں اب اتحاد کی کوششیں کرو، اب وحدت کی کوششیں کرو، وحدت کے بغیر چارہ نہیں. وہ وحدت کیا کرو؟ وحدت یہ ہے کہ سب مل کے اقتدار کی کرسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، یہ وحدت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی کو تھام لینا وحدت ہے. لہذا جو اقتدار کے خواہش مند ہیں وہ سارے مل کے جب تھامنے کی کوشش کرتے ہیں کرسی کو، ہم خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی اچھی وحدت قائم ہو رہی ہے. اقتدار کی کرسی تھامنا اتحاد اسلامی نہیں ہے، اللہ کی رسی تھامنا. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کرسی تھامو آپ، اللہ کی رسی تھامو آپ، اللہ کی رسی تھامو. اللہ کی رسی دین، دین کو تھامو آپ. وحدت اس چیز کا نام ہے. وحدت اسلامی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ عزیز آنے والا توجہ، فارمولہ سن لیں ابھی، تاکہ کبھی پھر ہم یہ جو وحدت کے عادتاً ہم بولتے ہیں نا، وحدت وحدت کرتے رہتے ہیں، خود معلوم بھی نہیں ہوتا. اس مسلمان کی طرح جس نے سکھ کو پکڑ لیا تھا اور کہا کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا تجھے، آج مسلمان جوش میں آ گیا ہے. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اس نے کہا اگر نہیں پڑھو گے میں گولی مار دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر، اگر جان جاتی ہے تو پھر بتاؤ کلمہ، بتاؤ پڑھوں. اس نے ہاتھ مارا سر پہ، اے کاش کلمہ یاد ہوتا آج ایک مسلمان ہو جاتا. اسے کلمہ یاد، ورنہ ایک مسلمان ہونے والا تھا اسے. وحدت کس چیز کا نام ہے؟ دین کے اندر ابہام نہیں ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نے تھوڑا سا طالب علمانہ استادوں سے سنا ہوا ہے دین، اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بے حیثیت ایک ادنا مبلغ، عزیز آمان دین میں بالکل ابہام نہیں ہے، بہت کلیئر کٹ دین بات کرتا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی قسم کی الجھن نہیں ہے. دین اپنی بات بہت واضح طور پر کرتا ہے، بہت واضح بات کرتا ہے. سب پیچیدگیاں ہماری طرف سے ہیں، مثلا سیدھی بات ٹیڑی کھوپڑی میں جاتی ہے، وہ سیدھی بات بھی ٹیڑی ہو جاتی ہے. آپ بھی تجربہ کر لیں، آپ کوئی سیدھی چیز کسی ٹیڑی چیز میں ڈالیں تو وہ بھی ٹیڑی ہو جائے گی. قرآن بالکل سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، صراط مستقیم میں جس میں کوئی بل پیچ نہیں، بالکل سیدھی بات کرتا ہے، ہر مرحلے کے لیے سیدھی بات کرتا ہے. ذرا برابر ابہام نہیں ہے قرآن مجید میں، نہ دین میں، کسی شعبے میں ابہام نہیں. ابہام ہمارا پیدا کردہ ہے، چونکہ ہمیں کنفیوژن میں بعض فائدے ملتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کو ایک آدمی کہتا ہے جی آپ کی گاڑی میں جگہ ہے اور آپ نہیں چاہتے اس کو بٹھانا، گاڑی میں بٹھانا نہیں چاہتے. آپ جان بوجھ کے کیا کہتے ہیں؟ معلوم نہیں جگہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری گاڑی خالی ہے، میں اکیلا ہوں، لیکن میں نے اس کو بٹھانا نہیں ہے. آپ جان بوجھ کے پتہ نہیں جگہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے جانا ہے کنونشن میں جانا ہے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، پتہ نہیں میرا ارادہ بنتا ہے یا نہیں, حالانکہ اس نے ارادہ بنایا ہوا ہے, ابھی فون بند کر کے نکلنے والا ہے, لیکن اس کو نہیں لانا چاہتا ساتھ, چونکہ نہیں لانا چاہتا لہذا جان بوجھ کے کیا بات کرتے ہیں, کنفیوژن والی بات کرتے ہیں, سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں جانا ہے یا نہیں جانا, حالانکہ دل سے اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے. کنفیوژن میں فائدہ ہوتا ہے. اس وقت پاکستانی قوم نے عمومی طور پر اور شیعوں نے بالخصوص طور پر عبادت سمجھ کر اپنے اوپر کنفیوژن طاری کر لیے اس طرح سے کہ اس کنفیوژن میں لہجے لہجے کا ثواب ہوگا, ہمیں پل پل میں جنت ملے گی. جتنے لہجے کنفیوژن میں گزریں گے اتنی ہی نیکیاں ہماری بڑھتی جائیں گی اور اتنی حوریں ہمیں نصیب ہوں گی. نہ مطمئن رہو کہ جتنا وقت کنفیوژن میں گزر رہا ہے خاسرہ دنیا والآخرہ, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, دین بھی جائے گا ہمارے ہاتھ سے. کنفیوژن, نکلو کنفیوژن سے. اور دین بالکل واضح دو ٹوک بات کرتا ہے, وحدت دینی بالکل دو ٹوک, ایک دو تین کی طرح. وحدت دینی, وحدت, وحدت در ہدف, ہدف الہی, وحدت در راہ مسلک, و وحدت در مکتب روش. تین وحدتوں سے امت بنتی ہے. جب مقصد ایک ہو, اس مقصد کی طرف جانے والا راستہ ایک ہو, اور اس راہ پر چلنے والی روش ایک روش ہو. اگر یہ تین چیزوں میں دو آدمی بھی مل جائیں یہ دونوں امت کہلائیں گے. اگر تین مل جائیں یہ تینوں امت کہلائیں گے. اگر چار مل جائیں یہ چاروں امت کہلائیں گے. لیکن کنفیوز لوگ اگر سارے مل جائیں تو علی علیہ السلام کے سامنے آ بیٹھیں مسجد کوفہ میں اور علی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں امت کہنا گوارا نہیں کرتے. کیا فرماتے ہیں, ایوہ الناس المجتمعت ابدانہم المختلفت احواؤہم. اے وہ لوگوں جو کندھے سے کندھا ملا کے تم مل بیٹھے ہو لیکن تمہارے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. مجتمعت الابدان ہو تم, امت نہیں ہو تم. امت وحدت مقصد, وحدت مسلک و وحدت مکتب. التقاط کیا ہے جس کا خطرہ امام خمینی نے فرمایا, التقاط یہ ہے کہ ہم مقصد الہی لیں راستہ غیر الہی, غیر الہی رہوں سے الہی مقاصد حاصل کرنا چاہیں. التقاط ہے یہ, یہ نظریہ ہے, بعضوں نے دیا, خصوصاً کمیونسٹوں نے اس کو بہت عام کیا اور دوسروں نے بھی قبول کر لیا. الاہداف تبرر المبادی, ہدف وسیلے کو جائز قرار دیتا ہے. یہ غیر دینی ضابطہ ہے, یہ غیر الہی ضابطہ ہے, ہدف وسیلے کو جائز قرار نہیں دیتا, بلکہ وسیلہ ہدف چھین لیتا ہے انسان سے. اگر ہدف پاک ہے راستہ بھی پاک ہونا چاہیے. ناپاک رہو سے اگر پاک ہدف حاصل کرو گے اہداف بھی ناپاک ہو جائیں گے. پاک وسائل, مقدس اہداف مقدس وسائل کے ذریعے سے, مقدس روشوں کے ذریعے سے, وہ مقدس انسانوں کے ذریعے سے. دین روشیں بھی اپنی لے کر آیا ہے. پس مقصد دینی جس کی تشکیل کا حکم ہے, ولتکن منکم امہ, تم امت بنو. امت کے لیے ایک آئیڈیالوجی الہی اختیار کرو, یعنی وہ دین امت ساز ہے جس کے اندر نظام کی بات ہو. جس دین میں فقط رسومات ہو وہ امت تشکیل دینے کے قابل نہیں ہے. وہ دین جس میں صرف احکام ہو وہ کبھی امت نہیں بنا سکتا. امت وہ دین بناتا ہے جس کے پاس نظام موجود, مقصد رکھتا ہے سامنے. اور جب امت تشکیل دو گے اس وقت خدا امامت کا جز اس کے ساتھ اضافہ کرے گا, اور اس وقت خدا کا وعدہ سچا ہوگا. اللہ کا وعدہ کیا ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا کا وعدہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہے, وہ پکا ارادہ ہے, اٹل ارادہ ہے کہ ہم کمزوروں کو, جن کو کمزور کر دیا گیا ہے, ان کو زمین کی امامت عطا کریں گے. امامت عطا کریں, وراثت زمین ان کو عطا کریں گے. کن لوگوں کو, جو ضعیف ہیں کمزور ہیں اور جو تھوڑے ہیں. ابھی جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے, ہم پاکستانیوں نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے فقط ولایت فقیہ کا ایران میں جشن منانا ہے. ایران کی ولایت فقیہ کا پاکستان میں جشن منانا ہے, لیکن یہ موقع ہرگز نہیں دینا کہ کوئی ایران میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر نظام ولایت کا جشن منائے. کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ ایک سال ایسا ہے, اسی سال جو انقلاب اسلامی کی جو سالانہ یوم تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہمیں سعادت ہے کہ ہم انقلاب اسلامی کا یہاں سالانہ یوم منا رہے ہیں, لیکن آرزو ہے اس دن کی کہ جس دن پاکستان کے اندر نظام ولایت کا جشن لبنان و ایران کے اندر برپا کیا جائے. وہ ہماری سرفرازی کا دن ہے عزیز بھائی, وہ ہماری سرفروئی کا دن ہے. بس ہنستے ہیں, اسی طرح ہنستے ہیں جس طرح رسول اللہ نے جنگ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے پتھر پھنس گیا تھا, نہیں نکلتا تھا, اور رسول اللہ نے اس کے اوپر ضرب ماری, چنگاری نکلی, حضرت نے فرمایا یہ فتح ایران ہے اور یہ فتح روم ہے, اور بعض بڑے سینئر صحابہ وہ ہنسنے لگے پیچھے کہ یہ عجیب رسول ہیں, پتھر نکل نہیں رہا ہم سے, پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مدینے کا دفاع ہم سے نہیں ہو رہا, اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں ایران کی فتح کے اور روم کی فتح کے. یہی ہوتا ہے جن کو اللہ کے وعدوں پہ ایمان نہ ہو وہ دشمن سے بھی مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں, وہ رسول پر بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تنزیہ مسکراہٹیں رسول اللہ پر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہو, خدا پر ایمان ہو, بھلے انہیں یقین ہوتا ہے. رسول اللہ کی سب سے بڑی فضیلت جو قرآن نے ذکر کی ہے, سب سے بڑا کمال جو رسول اللہ کا ذکر کیا, بہت سارے فضائل قرآن نے رسول اللہ کے ذکر کیے ہیں, ان میں ایک اہم ترین فضیلت و بڑی فضیلت کیا ذکر کی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, جو کچھ خدا نے اس رسول پر نازل کیا ہے اس پر اس رسول کا ایمان ہے مکمل. مشکل ہماری یہ ہے آج ہمارے علماء نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اس پر ایمان نہیں. اگر اس پر ایمان ہوتا ہم قرآنی راہوں پر چلتے, ہم اسلامی راہوں پر چلتے. رسول اللہ اس وجہ سے کامیاب ہوئے چونکہ ایمان تھا اس ساری چیز پر. شہید متاری جب انقلاب کے قریب, انقلاب اسلامی کی کامیابی کے دن قریب ہوئے, امام پیرس میں تھے, شہید متاری ملنے کے لیے گئے, وہ عنوان سربراہ انقلابی کمیٹی کے سربراہ کے طور پر شہید متاری گئے ملنے کے لیے امام سے. جب واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ بتائیں امام کو کیسے پایا, راہبر کو کیسے پایا. شہید متاری نے تین جملے فرمائے, کہا کہ میں نے اس ہستی کو دیکھا ہے جس کا اپنے اللہ پر مکمل ایمان ہے, جس کا اپنی راہ پر مکمل ایمان ہے, اور جس کا اپنے ہدف پر مکمل ایمان ہے. آمنا بہدف, آمنا بطریقے, و آمنا برب. میں نے پیرس میں بیٹھے ہوئے اس درویش کو مومن پایا ہے, ایمان ہے اس کا ان چیزوں کے اوپر, اور جس کا ایمان ہو خدا اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. مردد راہوں پر, مردد انسان درست راہوں پر بھی چل رہے ہوں وہ کبھی مقصد تک نہیں پہنچتے. ایمان لے کر آؤ. اللہ کے وعدے ہیں, کیا وعدے ہیں؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. خدا اکثریت کا حامی نہیں ہوتا, اقلیت کا حامی ہوتا ہے ہمیشہ. اگر اکثریت کی بغل میں گھس کے اپنے آپ کو گم کر بیٹھو گے کبھی بھی تمہیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم قلیل گروہ کو کثیر گروہ پر غلبہ دیتے ہیں باذن اللہ, اور ہم کمزوروں کو طاقتوروں کا امام بنا دیتے ہیں باذن اللہ. یہ وعدے ہیں خدا کے, وہی چیزیں جو جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اور ہم کمزور ہیں. عزیزان ایمان, اسلامی معاشرہ کی تشکیل اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ہم اسلام کو معاشرے کی ایک حالت بنا دیں. اس وقت جتنی کوششیں ہیں, میں وضاحت سے عرض کروں گا, صراحت سے عرض کروں گا, چونکہ ابہام گوئی کا زمانہ نہیں ہے, مجمل گوئی کا زمانہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو حالات ہیں اس وقت, جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اور جو آئندہ زمانہ آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ہم ابہام و اجمال سے بات کریں. ہم نے غلط ماڈل اپنائے ہوئے ہیں, غلط رول ماڈل, غلط اسوے. غلط اسوے چھوڑیں, پہلا کام یہ, غلط اسوے چھوڑیں, آپ فاسد اسوے چھوڑیں. فاسد اسووں میں سے, غلط اسووں میں سے اجتماعی عمل کے لیے ایک وہ اسوے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر عمل کر رہے ہیں. پہلے بعض ہستیوں کا احترام لازم کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، وہ بھی میں عرض کیا. مثلا مولانا مودودی قابل احترام شخصیت ہے. پاکستان میں جس شخص نے سوچا اور درست سوچا، اپنے انداز سے سوچا، انہوں نے اپنا نقص بھی بتا دیا کہ میں نے تشیع کا بالکل مطالعہ نہیں، ایک کتاب بھی شیعہ کی نہیں پڑھی اس مفکر نے، لیکن اپنے مکتب کے اندر رہ کر جو سوچا وہ واقعاً قابل تحسین ہے. جمود کے اندر اس نے تحرک کی بات سوچی، فاسد ماحول میں اس نے ہدایت کی بات سوچی، اپنی قوم اپنی ملت کو درست راہ پر لے جانے کے لیے درست طریقہ سوچا. لیکن جو چھوڑ کے گئے نمونہ اور جو آج وہ بن چکا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن گیا ہے. جماعت اسلامی ہماری تنظیموں کا رول ماڈل ہے. چونکہ آپ امامیہ ہیں، ایک تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ایک کریم، پاکستانی قوم کی کریم یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ دیندار چنیں، سمجھدار چنیں، چونکہ دیندار ملتے ہیں بغیر سمجھ کے اور سمجھدار ملتے ہیں بغیر دین کے، یہ الگ الگ ملتے ہیں. یہ جماعت اس وقت جو رول ادا کر رہی ہے وہ یہ کہ تمام اسلامی سلسلوں کا رخ غلط طرف موڑ رہی ہے. چونکہ منظم جماعت ہے، ہدف مند ہے، آئیڈیالوجک ہے، لہذا جو بھی آتا ہے عموماً اس کو پڑھتے ہیں، اس کو مطالعہ ضرور کرتے ہیں، اگرچہ حوالہ نہ بھی دیں لیکن پڑھتے انہی کا منشور ہیں، انہی کا سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کی کاپی کرتے ہیں، تھوڑے بہت الفاظ آگے پیچھے کر کے اپنا منشور بنا لیتے ہیں. اسلامی معاشرے کی تشکیل ان کا ہدف اصلی ہے. میں مولانا مودودی کو استثنا کر کے بات کر رہا ہوں، ان کی تعلیمات کو، جو کچھ انہوں نے کہا اس میں سے بہت کچھ بہترین ہے، واقعاً بہترین ہے. لیکن جو یہ جماعت عرصے سے کر رہی ہے پاکستان کے اندر، جس کے اثرات ہم پہ پڑ رہے ہیں، جس کا نقصان و خمیازہ ہم برداشت کر رہے ہیں، جس وجہ سے تشیع آج اس حالت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس میں اس جماعت کا بڑا رول ہے. فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہے، فرقہ پرست جماعت نہیں ہے، جو ظاہراً اپنا انہوں نے ٹائٹل بنایا ہوا ہے. فرقہ واریت میں ملوث ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ نظام کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں. لیکن کیا کر رہے ہیں یہ لوگ جن سے ہم نے یہ شعار یا یہ مطالب لیے ہیں؟ اسلامی معاشرہ کس طرح چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو معاشرے کی حالت بنا دیں، اسلام کو معاشرے کی حالت بنا دیں. جس طرح ہمارے مبلغین اصلاحی لوگ ہیں، کچھ کم لوگ علماء سے بھی ہیں جو اصلاحی تبلیغی لوگ ہیں، کچھ تو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے کمیڈین جن کا کام قوم کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، وہ تفریح کراتے ہیں. لیکن کچھ ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. تبلیغ کیا کریں کہ ہم انسان، یہی معمولی انسان یا غیر مذہبی انسان یا غیر عملی مسلمان، اسلام کو اس کی حالت بنا دیں، انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر اسلام اس کی حالت بن جائے. یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بہترین انسان. مثلا داڑھی رکھ لے، پردہ کر لے، نماز شروع کر دے اور ظواہر اسلامی رسومات انجام دے اور چاند عبادات کرے، تو مبلغ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو ہدایت کر دی، مسلمان کر دیا، مومن بنا دیا. کیا کیا اس نے؟ اچھا کام کیا. لیکن اس نے یہ کام کیا کہ اسلام کو اس شخص کی حالت بنا دیا، یعنی اس کی حالات میں سے حالت اسلام، اب اس کی حالت اسلامی ہو گئی ہے. اسی طرح معاشرہ بھی، معاشرہ اس کی حالت کو اسلامی کر دینا، اسلام اس کی ایک حالت بن جائے، صفت بن جائے. یہ وہ اسلامی معاشرے کا تصور ہے جو جماعت اسلامی کی وجہ سے پھیلا ہے. بہت سارے اور بھی اسوے ہیں، غلط اسوے، جن سے ہم نے جن کے چنگل سے ہم نے اپنی قوم کو نجات عطا کرنی ہے. ہم نے سر سید کے اسوے سے قوم کو نجات دینی ہے، ہم نے ابوالکلام آزاد کے اسوے سے قوم کو آزاد کرنا ہے، ہم نے فضل الرحمان کے اسوے سے قوم کو آزاد کرنا ہے، ہم نے طاہر القادری کے اسوے سے قوم کو آزاد کرنا ہے، ہم نے جماعت اسلامی کے اسوے سے قوم کو آزاد کرنا ہے. اگر اسوہ اپنانا ہے، امام خمینی کا اسوہ ہے آپ کے پاس، اگر اسوہ اپنانا ہے انقلاب اسلامی کا اسوہ ہے آپ کے پاس. بہت سارے غلط اسووں میں گرفتار ہو گئے ہیں ہم، ان اسووں سے نجات دینی ہے. یہ میں ایک اپنی ذمہ داری, میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا کہ ایک آپ کے پاس حاضر ہو کر اپنا کار خیر میں اپنا نام لکھوا کے چلا جو زہر یانہ بھی آتا وہاں بھی کوئی کار خیر ہی کر رہا ہوتا, اتنا لمبا سفر کر کے آئے کس لیے آئے؟ کہ واقعی عرض کیا ہوا تھا میں نے لال مہدی صاحب کو, خدا و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور سب کو, کہ مصروفیت نہیں اور جانتے بھی ہیں جس طرح کی صورت حال تھی, لیکن اس کے باوجود بھی گنجائش رکھی کہ یہاں آنا, یعنی دل سے ارادہ تھا کہ حت المقدور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ توفیق ملے, آپ عزیزوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے مجھے, اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا الحمدللہ. امید ہے کہ میں اور امید ہے کہ آپ کے وقت کے ضیاع کا باعث نہ بنوں, یہ نہ ہو کہ یہ تھوڑا سا وقت جو میں لے رہا ہوں یہ ضائع وقت شمار نہ ہو انشاءاللہ آپ کا.
یا رسول اللہ
ویسے تو آپ نے اپنا شہرت بنائی ہوئی ہے کہ آئی او یا امامیہ جذباتی لوگ نہیں ہیں, لیکن بعض اگر جذبہ نقصان نہیں دیتا خصوصاً رسول اللہ کے نام پر, اگر ہاں جذبہ اگر ظاہر کریں تو, اگر رسول اللہ کو لبیک کہنا ہی ہے, لبیک یعنی اے رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کے اسوے کو احیاء کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوں, کوئی حرج نہیں ہے جذبہ ظاہر کرنے میں,
اگر
اس طرح نہیں دو گروہ بنے, اس طرف والے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ اور اس طرف والے کہیں گے لبیک یا حبیب اللہ, اور دیکھیں کس میں اصحاب یمین اور اصحاب شمال. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آئی او کے اعضاء بوڑھے ہو گئے ہیں, آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ سفید بال دلالت نہیں ہے بڑھاپے کی, جوان ہے انشاءاللہ. لبیک یا حبیب اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جوان ہیں اس طرف بزرگ زیادہ ہیں, آواز تھوڑا سا بیلنس نہیں ہے, تھوڑا سا بیلنس نہیں ہے آواز, تھوڑا بیلنس نہیں ہے, یہ جوان بزرگوں کا ساتھ دیں, صرف بزرگ بول رہے ہیں جوان چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ناراض تو نہیں ہے رسول اللہ سے؟ ایرانی ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ دھواں منڈی سے نکلتا ہے، منڈی دیر تک جو ہے نا وہ جلتی ہے، ہاں وہ خشک لکڑی فوراً جل جاتی ہے لیکن منڈی دیر تک جلتی ہے. انشاءاللہ یہ جذبے دیر تک قائم رہیں گے انشاءاللہ. عزیزان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے نجات کے لیے پاکستان میں جو کام کرنا ہے اسلامی معاشرہ، اس میں بہت سارے غلط اسوے جو ہماری غفلت کی وجہ سے، ظاہر ہے جب نگہبان باغبان ہوشیار نہ ہو تو بہت ساری چیزیں اس داخل ہو جاتی ہیں. قوموں کو جو محافظ چاہیے ہوتے ہیں صرف استقبال کے لیے نہیں ہوتے کہ قومیں استقبال کریں اور وہ استقبال کروائیں، بلکہ محافظ اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ قوموں کی سرحدوں کی نگہبانی کریں تاکہ نہ غلط نظریے اندر داخل ہوں، نہ غلط افراد اندر داخل ہوں، نہ غلط راہیں اندر داخل ہوں، نہ غلط اسوے اندر داخل ہوں قوم کے اندر. اس لیے ضروری ہوتا ہے قوم کے لیے محافظ کا ہونا، رہبر کا ہونا. رہبر محافظ امت ہے. من کان، امام نے فرمایا ہے، من کان من الفقہا حافظا لدینہ، جو دین کا محافظ ہو وہ رہبری کی صلاحیت رکھتا ہے. حفاظت، سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے. سرحدوں کی حفاظت نہیں ہوئی، غصہ اندر بہت ساری چیزیں، التقاط پیدا ہو گیا ہے. ابھی التقاط میں بہت ساری چیزیں ہمارے صفوں کے اندر گھس گئی ہیں، غلط اسوے ہمارے اندر گھس آئے ہیں جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا. ہمیں اس ناب راستے کی ضرورت ہے، اسلامی ناب کی ضرورت ہے. یہ اسلامی معاشرہ سازی کا جو اسوہ ہے جماعت اسلامی جو جس کو پیش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی معاشرہ جو موجود ہے ہمارا، اس معاشرے کی ملمہ کاری کر کے اس کو اسلامی بنا دیا جائے، اس معاشرے کو پوچھا لگا کے. آپ ذرا میں مثال بدلوں گا، مثالوں سے بات آسان ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ مثلا فرض کریں کہ گھر نجس ہو گیا ہے، تو ایک طریقہ جو رائج ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر گیلا کپڑا لے کر پوچھا لگا دیتے ہیں. وہ پوچھا لگا کے کیا سمجھیں گے، ہم نے صفائی کر دی ہے. صفائی تو ہو گئی ہے لیکن صاحب نجاست بھی پھیلا دی ہے آپ نے. بہت سارے پوچھے وہ طہارت نہیں لاتے بلکہ نجاست لاتے ہیں. پوچھا یعنی اوپر اوپر سے ہاتھ پھیر دینا، ملمہ کاری کر دینا. یہ پوچھا کاری سے اسلامی معاشرہ نہیں بنتا. جماعت اسلامی نے جو رول ماڈل متعارف کروایا ہے وہ فاسد معاشرے کی اسلامی پوچھا کاری ہے کہ اس کے اوپر پوچھا مار دو یہ اسلامی ہو جائے گا. یہ غلط رول ماڈل ہے، یہ التقاط ہے. ہمیں اس رول ماڈل کو چھوڑنا ہے. آپ کر سکتے ہو یہ کام، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں، دیندار ہیں. آپ نے اگر معاشرہ بنانا ہے تو معاشرہ سازی کے لیے اسلام کو معاشرے کی حالت نہیں بنانا بلکہ اسلام کو معاشرے کی بنیاد بنانا ہے. معاشرے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ سسٹم سے. سسٹم قائم ہوتا ہے سٹرکچر کے اوپر، سٹرکچر قائم ہوتا ہے بنیادوں کے اوپر. اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا؟ ہم آئیں، امام رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ یہ پیچھے اگر آوازیں کم ہو جائیں تو مہربانی، تھوڑی دیر مجھے بولنے دیں پھر آپ ساری رات بولتے رہیں. پیچھے عزیزان، امام راحل نے، میں ایک نمونہ آنکھوں دیکھا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک اوزہ علمیہ کے اساتید، بزرگ اساتید جو امام راحل کی خدمت میں جاتے رہتے تھے، ان کی ایک نشست میں یہ گفتگو ہوئی جو خود سنی ہم نے بعنوان طالب علم، وہاں موقع ملا ان کی گفتگو سننے کا. اس میں ایک بزرگ نے بیان کیا کہ انقلاب کے فوراً بعد امام نے حکم دیا کہ آپ بینکاری کو اسلامی بناؤ، اسلامی بینکنگ کا نظام وضع کرو. ان کا ہم نے فوراً افراد چنے، کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنا کے میٹنگیں کی. دو تین ہفتوں کے بعد اسلامی بینکاری کا مسودہ تیار کر کے امام کے سامنے جا کر رکھ دیا. خوب امام نے وہ مسودہ دیکھا اور ورق گردانی کر کے غصے میں پھینکا، اس طرح سے غصے سے پھینکا اس کو ہماری طرف، کسی کی جھولی میں. وہ علامہ تھے جن کی جھولی میں جا گرا وہ. غصے سے امام نے کہا، امام نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سود کے اوپر اسلامی رنگ چڑھا کے لے آؤ، یہ کہا تھا میں نے، یہ کیا لے کر آ گئے ہو تم؟ اسلامی بینکنگ لے کر آؤ، یعنی بینکنگ معیشت کا نظام، وہ معیشت کا نظام نہ کہ جس کے اوپر اسلام کی ملما کاری کر دو، بلکہ وہ بینکنگ جس کی بنیاد اسلام پر ہو، وہ معیشت کا نظام جس کی بنیاد اسلام پر ہو۔ معاشرے کو سٹرکچر کی ضرورت ہے، سٹرکچر بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، پہلے آپ کو بنیادوں میں اسلام لانا پڑے گا، پہلے آپ کو سٹرکچر اسلامی بنانا پڑے گا، پہلے آپ کو اس کا سسٹم اسلامی بنانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اسلامی نظام کے قیام کے لیے امت ہے، امت رائے حال ہے، امت اسلامی کہتے ہی اس کو ہیں جس کی بنیادیں بھی اسلامی ہو، جس کا سٹرکچر بھی اسلامی ہو، اور جس کا نظام بھی اسلامی ہو، سسٹم بھی اسلامی ہو، پھر اس کی حالتیں خود ہی اسلامی ہو جاتی ہیں۔ رنگ کر کے نہیں اسلامی لا سکتے ہم، درست سمت کی طرف جائیں، یہ غلط اسوے ہیں۔ ابوالکلام آزاد غلط اسوہ دے کے گیا ہے ہمیں۔ ابوالکلام آزاد قائد اعظم کے مخالف تھے، یاد ہے نا، پڑھا ہوئے نا آپ، تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ آپ سارے۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسی انڈین پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم مسلمان اپنے حقوق کا دفاع کریں، پاکستان بننے کا مخالف تھا۔ عالم بھی تھا، مولانا بھی تھا، ساتھ فتویٰ بھی دیتا تھا، کہا پاکستان بنانا حرام ہے، چونکہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، آدھے مسلمان انڈیا میں رہ جائیں گے، آدھے ادھر چلے جائیں گے، لہذا سب کے سب ہم اسی ہندو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کی کوششیں یہاں کریں، مناسب نمائندگی یہاں پیدا کریں ہم۔ یہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ تھا کہ پارلیمانی طریقے سے ہم حقوق حاصل کریں۔ ملک کیوں بناتے ہو، سٹیٹ کیوں بناتے ہو، امت کیوں الگ کرتے ہو، جداگانہ سرزمین کا کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ یہی پر بیٹھ کر آپ اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سارا کام کر سکتے ہو، اسی جگہ آپ الیکشن لڑو۔ لیکن قائد اعظم نے قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پیچھے علامہ اقبال موجود تھے، علامہ موجود تھا پیچھے، اقبال موجود تھا۔ اقبال جو نعمت عظیم ہے خدا کی ملت اسلامیہ کے لیے، خدا رحمت کرے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم نے ملما کاری کرنی ہے یا اسی پارلیمنٹ میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے ہم نے، یہ بیکار بےہودہ جنگ ہے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے کہ آپ اور تاغوتی پارلیمانوں میں بیٹھ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہو ساری عمر، تاغوتوں کی بغل میں بیٹھ کر۔ یہ نہیں ہے دین کا راستہ، یہ نہیں ہے امامت کا راستہ، یہ غلط اسوے ہمیں چھوڑنے ہیں۔ سر سید کا اسوہ چھوڑنا ہے، وہ چھوڑوانا ہے، بیداری سے ہو سکتا ہے۔ سر سید نے کہا کہ مغرب نوازی مسلمانوں کے نجات کا ذریعہ ہے، مغرب نوازی، آپ مغرب کے پیچھے چلو، سسٹم مغربی قبول کرو، آپ خود ہی مسلمان بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت سے اب تک ہم سب ویسے لڑتے ہیں، نماز میں لڑ پڑتے ہیں، یہ شیعہ یہ سنی ہے، یہ ہاتھ کھولتا ہے یہ باندھتا ہے، لیکن سسٹم دونوں ایک ہی، مغرب کے سسٹم کے پیچھے، تعلیم ایک حاصل کر رہے ہیں دونوں، ایک تعلیم دونوں پڑھتے ہیں، مغرب کے پیروکار ہیں، صرف رسومات میں آ کے شیعہ سنی الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب کا سلسلہ کہ آپ ہمیشہ زمانے کی حکومت کے ساتھ قائم رکھو، وہ ایک شعر ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، ایک شاعر نے اس کی پیروڈی لکھی کہ پیوستہ رہے صدر سے، صدر مملکت سے، پیوستہ رہے صدر سے امید بہار رکھ، صدر سے دم باندھ کے رکھ اپنی، کہیں نہ کہیں تو تجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا تجھے، اگر کچھ نہ ملا اپوزیشن لیڈر تو بن ہی جائے گا۔ پیوستہ رہے صدر سے امید بہار رکھ۔ نہ عزیزان ایمان، تاغوتوں سے دم باندھ کے جو قوم ہو وہ ذلیل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو بھی خدا کا، یہ اللہ کا فرمان امام بیان کر رہے ہیں کہ خدا کا فرمانا ہے کہ جو بھی مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کا سہارا لے لے گا میں اسی سہارے کے ذریعے اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، اسی کے ذریعے اس کو رسوا کروں۔ آج دیکھیں ہماری رسوائی کا سبب کون ہے، جن کا ہم نے سہارا لیا، وہی ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب. یہ قانون خدا ہے، جو اللہ کو چھوڑے گا وہ اللہ اسی کے ذریعے اس کو رسوا کرے گا. یہ نہیں ہے یہ راستے. کیا حرج ہے اسوائے امام خمینی میں؟ کیا کمی ہے اسوائے امام خمینی میں؟ کیا کمی ہے؟ واقعا میں تعجب کرتا ہوں، شیعہ کو کیا کمی نظر آئی ہے امام خمینی کے اندر؟ اس راہ کے اندر کیا کمی نظر آئی ہے جو اس کو چھوڑ دیا اور ایرا غیرہ اسوہ ہم نے اپنا لیا؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں غلط اسوے گمراہ کن ہوتے ہیں. یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں ہے، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں سینئر صحابہ کو بٹھایا اور ایک درس عملی دیا. وہ یہ تھا کہ زمین پر اپنی انگلی سے ریت پر لائن کھینچی، خط کھینچا، اس کے موازی متوازی پیرالل ایک اور خط کھینچا، اس کے پیرالل ایک اور خط کھینچا، اور پھر فرمایا کہ سنو یہ ایک خط میرا ہے، یہ ایک خط میرا ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں جو متوازی راستے ہیں وہ میرے راستے نہیں. فرمایا وہ شیطان کے راستے ہیں. شیطان نے بڑی مہارت و مکاری سے میری راہ کے پیرالل میرے خط جیسے ہی خط کھینچے ہیں تاکہ میری امت کو گمراہ کرے کہ دیکھو جدھر رسول کے خط کا رخ ہے ادھر ہمارے خط کا بھی وہی رخ ہے، ہم بھی وہی جا رہے ہیں. شیطان مخالف خط سے نہیں گمراہ کرتا، متوازی خط بنا کر گمراہ کرتا. آج ہم متوازی خطوط پر چل پڑے ہیں، نہ رسول اللہ کے خط پر. اسوہ رسول اور اسوہ رسول کے پیرالل جو اسوہ ہیں خطوط ہیں، ان سے نجات ضروری ہے. اس وقت ہم آ سکتے ہیں راہ رسول اللہ پر جب غیر رسول کا راستہ چھوڑیں گے ہم، ترک کریں گے ہم. عزیزان، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا مشکل ہے. عرفان اسلامی، امام خمینی بھی عارف تھے، عرفا میں سے تھے، بہت جید عرفا میں سے تھے. سالکین اللہ، وہ سالک نہیں ہے جو غار میں بیٹھ کر خود اللہ تک پہنچ گیا ہو، وہ سالک ہے کہ اپنے ہمراہ اپنی امت کو بھی خدا تک پہنچا دیا. وہ غار نشین نہیں ہے، مبارز عارف، مجاہد عارف، کہ عارف ہوتا ہی مجاہد و مبارز ہے. عزیزان، امام خمینی نے جو راستہ طے کیا، علامہ اقبال نے جو فکر دی، وہ یہی تھی کہ اللہ اسلامی عرفان نہیں ہے. اللہ کہنا آسان ہے، اللہ بہت آسان ہے، آپ کہتے رہو جہاں مرضی ہے اللہ کہتے رہو. مشکل لا الہ الا ہو کہنا. آپ ساری زندگی اللہ 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 کرتے رہو، یہ اللہ نہ دنیا میں تمہیں فائدہ دے گا نہ آخرت میں تمہیں فائدہ دے گا. لا الہ الا ہو نجات دہندہ ہے. لا الہ الا ہو، لا یعنی ایک اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تمہیں ہزاروں چھوڑنے پڑیں گے. وہ لا تاغوت چھوڑنا ہے، لا کلمہ کا مطلب ہی تاغوت چھوڑنا ہے. لا الہ الا اللہ یعنی تاغوت کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ کی تشریح خود قرآن کر رہا ہے، قد تبین الرشد من الغی، قرآن کا فرمانا ہے کہ حق اور باطل بالکل الگ کر دیے گئے ہیں. قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حق اور باطل بالکل الگ ہو گئے ہیں. لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. آج ہماری حالت کیا کون سی ہے؟ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہیں رکاب میں. شیعہ قوم کدھر جا رہی ہے کچھ پتہ ہے؟ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہیں رکاب میں. کہاں جا کے تھمے گا یہ رخش عمر؟ معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں شیعہ کا کیا بنے گا پاکستان میں، اس لیے کہ نہ شیعہ کا پاؤں رکاب میں ہے اور نہ شیعہ کے ہاتھ باغ پر ہے، نہ باغ ہمارے ہاتھ میں ہے، زمام ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ رکاب میں ہمارا پاؤں ہے تاکہ سنبھل سکیں ہم اس زندگی میں، اس ملک کے اندر. کیوں کیوں کنفیوز ہیں، کیوں کچھ پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کرنا آتا ہے، لا الہ الا ہو کرنا نہیں آتا. ہمیں امام خمینی اچھے لگتے ہیں، طاغوت سے جان نہیں چھوٹتی، طاغوت برا نہیں لگتا ہمیں، طاغوتی نظام سے نفرت نہیں ہمارے اندر، طاغوتی نظام سے دوری کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، اللہ سے محبت ہو گئی ہے، طاغوت سے نفرت نہیں ہوئی. یعنی تولا آیا ہے، تبرا نہیں آیا، براءت نہیں کر سکتے. براءت از طاغوت، براءت از طغیان، براءت از نظام طاغوت.
مردہ باد، مردہ باد
امریکہ، مردہ باد
مردہ باد، مردہ باد
امریکہ، مردہ باد.
میں نے کہا ارشاد ہے
امریکہ مردہ باد ہے،
میں نے کہا ارشاد ہے
امریکہ مردہ باد ہے.
طاغوت عزیز من، طاغوتی نظام، ہر وہ چیز جو الہی نہیں ہے وہ طاغوتی ہے، جو الہی نہیں ہے وہ. دو ہی راستے ہیں، یا طاغوت ہے یا اللہ کا راستہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. ان کا ولی طاغوت ہے، وہ انہیں نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم نے ظلمتوں سے نور کا سفر کرنا ہے یا نور سے نکل کر ظلمتوں کا سفر کرنا ہے. اگر ظلمتوں سے و ظلم سے نکل کر نور میں آنا چاہتے ہو، اس کا راستہ ولایت کا راستہ ہے. اور اگر نور سے نکل کر ظلمت و ظلم میں جانا چاہتے ہو، طاغوتیت میں جانا چاہتے ہو، اس کا راستہ طاغوت کا راستہ ہے. اختیار ہمارے سامنے ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، ہم جس راستے کو چن لیں چن لیں. عزیزان، آج ہم اس حیرت کے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم ملت، فیصلہ کرنا ہے. عموماً کنفیوژن آج کے ووٹ کس کو دیں، کیا ہو گیا امام خمینی کے انقلاب کے، اسلامی انقلاب کے 35 سال بعد ایک ملت جس کو آج 35 سال میں راستہ مل جانا چاہیے تھا، آج کیا بات ہونی چاہیے تھی پاکستان میں؟ آج ساری پاکستانی ملت شیعہ و سنی بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا کہ ہم پاکستان میں انقلاب و ولایت کے قیام کے لیے کیا کریں، جبکہ کر کون رہا ہے، پیروئے ولایت بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طاغوت کو ووٹ دوں. اور ہمارے سامنے یہ مخمصہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کم برائی کو انتخاب کریں. ایک بڑی برائی ہے اور ایک چھوٹی برائی ہے، اور ہم کم برائی کو انتخاب کریں، اس کو عقل مندی کہتے ہیں. عزیزان ایمان، ایک طرف چھوٹی اچھائی ہو اور ایک طرف بڑی اچھائی، اور ایک طرف ساتھ ہی چھوٹی برائی ہو اور ایک بڑی، نہیں ایک جگہ پر اچھائی ہے اور ایک اس سے بھی بڑی اچھائی ہے. ہم نہ چھوٹی اچھائی کو چنتے ہیں نہ بڑی اچھائی کو چنتے ہیں، بلکہ اس دروازے کو بند کر کے آ جاتے ہیں برائیوں کے کمرے میں، اور اس میں سے کہتے ہیں کہ چھوٹی برائی کو چن لو، یہ عقل مندی ہے. خوب، کیوں آپ اچھائیوں کی طرف نہیں جاتے؟ کیوں بڑی اچھائی نہیں چنتے آپ؟ بڑی اچھائی کون سی ہے؟ وہ جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، وہ نظام امامت تمہارا نجات کا راستہ ہے، نظام ولایت تمہاری نجات کا راستہ ہے. تم بڑی اچھائی کو کیوں نہیں چنتے؟ کیا رکاوٹ ہے اس کے اندر چننے کے لیے؟ آج جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں اور جدھر جا رہی ہے یہ ملت، عزیزان ایمان، اس میں یہی جو آپ کا منشور ہے اسلامی معاشرہ، وہی رائے حل ہے. لیکن وہ رائے حل قرآنی طریقے سے، قرآنی طریقہ یعنی اسلامی امت کی تشکیل، اسلامی امت کی تشکیل، اسلام بنیاد، اسلام بنیاد بنانا ہے، نہ حالت، پوچھا نہیں لگانا، بنیاد بنانا ہے. سٹرکچر آپ کا اسلامی ہو، ڈھانچہ اسلامی ہو، سسٹم اسلامی ہو، نظام اسلامی ہو آپ کا، اس نظام کے اندر پھر سارے حالات بھی اسلامی ہوگی. اس وقت حالات خراب ہیں، حالات نتیجہ ہوتے ہیں نظام کا، نظام نتیجہ ہوتا ہے ڈھانچے کا، ڈھانچہ نتیجہ ہوتا ہے بنیاد کا. آپ حالات ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے، کر سکتے ہیں آپ ٹھیک حالات؟ قیامت تک آپ حالات ٹھیک نہیں کر سکتے، اور یہ حالات سرکوب کریں گے ہمیں، یہ حالات ہلاک کریں گے ہمیں، یہ حالات تباہ کریں گے ہمیں، اگر ہم صرف حالات کا ہی مقابلہ کرتے رہے. حالات کی بنیاد کو بھی چینج کرنا ہے ہمیں. کیا کمی ہے ہمیں؟ کیا کمی؟ خدا شاہد ہے یہ اتنی نفری دیکھ کر ایک طرف سے خوشی اور ایک طرف سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس قوم کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو، اس سطح کا سرمایہ موجود ہو، اس قوم کی حالت دیکھو آج کیا بنی ہوئی ہے، اس قوم کی حالت، حالت زار پر دنیا رو رہی ہے آج، اس پر جس قوم کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، اس سرمایہ کو دین کا، یہ سب دین کا سرمایہ ہے، لیکن اس سے استفادہ دوسرے کر رہے ہیں. یہی رائے حل ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ان فاسد اسووں سے اپنے آپ کو، جس طرح شہید متاری فرماتے ہیں محمل اسوے، محمل اسووں سے امت نکلے گی، نجات کی راہیں اپنائے گی. محمل اسوے، جس طرح سے میں یہ قصد توہین سے نہیں عرض کر رہا، ایک تاریخی حوالے کے ذریعے، کہ ابو موسیٰ اشعری بہت مقدس شخصیت و ہستی تھے، بہت ہی مقدس ترین انسان اس زمانے کا، لہذا جب بھی نام آتا حکم کا کہتے تھے یہ اشعری صاحب کو، ہمارا نمائندہ اشعری صاحب ہیں. نماز پڑھانے کا وقت آتا اشعری صاحب آگے ہو جائیں، گورنر بنانے کا وقت آتا اشعری صاحب آگے، کوئی بھی دین کا کار خیر ہوتا تو سب سے پہلا نام اشعری صاحب کا آتا تھا کہ یہ صاحب ہیں، یہ بہترین ہیں، یہ مقدس ہیں. حتیٰ اس حد تک اشعری صاحب کی شخصیت متاثر تھے لوگوں سے کہ جناب مالک اشتر جیسا مجاہد بھی امیر المومنین کو مشورہ دیتا ہے کہ اشعری صاحب کو رہنے دیں آپ، یہ بہترین ہیں، یہ بہت مقدس ہیں، ان کی ضرورت ہے. امیر المومنین بدلنا چاہتے تھے ان کو، چینج، انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں اس کو. امیر المومنین نے اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوفہ سے کہو، یہ کوفہ کے گورنر تھے اس وقت، کوفہ کے گورنر سے کہا کہ لشکر تیار کر کے اور خود بھی فوراً میری مدد کو آؤ. اشعری صاحب نے خطبہ دیا مسجد کوفہ میں، لوگوں کو جمع کر کے کہا خبردار یہ فتنہ ہے، اس میں ہم نے حصہ نہیں لینا. کیوں؟ کہ ایک طرف داماد رسول ہے، ایک طرف زوجہ رسول ہے، ایک طرف صحابی رسول ہے، ایک طرف فلاں رسول ہے، دونوں طرف رسول کے ساتھی ہیں، لہذا یہ اندرونی انتشار اور فتنہ ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں بنتا. بلکہ اس وقت بہترین کام کیا ہے؟ بہترین کام کیا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے بھی بہترین کام یہ کہ لیٹ جاؤ، اور لیٹنے سے بھی افضل عمل یہ کہ سو جاؤ اور ساری قوم کو سلا دیا. یہ ہوتا ہے جب امت محمل اسووں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایسے اسووں میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر علی تنہا میدان میں چیخ کے پکار رہا ہے کہ میری مدد کو آؤ، قوم کوفہ میں بیٹھی ہوئی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کس دیوار کے پیچھے قوم رک گئی؟ ان محمل اسووں کے پیچھے دیوار کے پیچھے رک گئی، اور آج تک رکی ہوئی ہے. اب تو وہ دیواریں گرنی چاہیے، آج وہ زمانہ آ گیا. میں ذرا ملکی حالات پر زیادہ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت مقررہ وقت سے بھی زیادہ گزر گیا ہے، اور بھلے ایک سوال یہ لکھا گیا ہے کہ اگر وقت ہوتا سوالوں کا سیشن بھی کر سکتے تھے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تین مجتہدین نے نظام استنباط کیا ہے، باقیوں نے، چند شخصیات کے بھی نام لکھے گئے ہیں. بھلے میں نے عرض کیا کہ باقی بزرگ ہستیوں نے بہت خدمات عظیم انجام دی ہیں، لیکن جو نظام دین کی طرف جو حضرات بڑے ہیں وہ شخصیات ہیں، اور انہی کا سرمایہ آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ تین ہستیاں ہیں. باقی ان کے کارنامے بھی قابل قدر ہیں سب کے، لیکن سب کو ہم ایک جگہ تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے صرف یہ امام کی تصویر لگائی ہوئی ہے، باقی بھی تو مجتہدین ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جس دن ہم نے مجتہدین کی تصاویر کے نمائش کرنا چاہی تو اس دن سب کی، سب مجتہدوں کی لکھائیں گے، لیکن یہ راہبر کی تصویر ہے، تو دوسرا کوئی لے اور راہبر ہم ان کی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی بخل نہیں ہے. لہذا مثلا آپ کہیں جی کہ جس طرح اہل سنت کہتے ہیں نا کہ آپ صرف علی علی کرتے ہو، باقی بھی تو ہیں، ہو ہیں واقعا ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہیں، لیکن کوئی علی لو تو ان کے ساتھ بٹھا دیں ہم. بھلے سوالات کافی شروع ہو گئے ہیں، تمام اسوے جو میں نے نام لیے تھے، حسب توقع سر سید کے حامی ابو الکلام آزاد کے والے خیر خواہ اور بعض بزرگوں کے بار کے بہت سارے سوال ہیں، میں معذرت چاہوں گا سوال لکھنے والوں سے، سوال میری دلچسپی کا موضوع ہے اور موضوع پختہ بھی اسی صورت میں ہوتا ہے جب سامعین بھی موضوع میں شریک ہوں، اپنے دل کی بات کریں، اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے، لیکن چونکہ میرے دونوں طرف بھلے نکیر و منکر تشریف فرما ہے لہذا آزاد معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ کا وقت ایک شیڈول کے تحت منظم چل رہا ہے، میں پہلے بھی زیادہ وقت لے چکا ہوں، معذرت کے ساتھ جو عرض کرنا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اگرچہ چاہتا تھا بیشتر ذرا موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جب اہل فکر، اہل درد اور اہل فہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو امید ہے کہ آپ اس اجلاس کے اختتام تک، میری گزارش و خواہش طالب علمانہ ہے کہ انشاءاللہ ایک واضح موقف لے کر کم از کم اپنی تنظیم کی حد تک ہی صحیح، اگر پوری ملت کو نہیں بھی آپ کوئی کرتے تو یہ بہت بڑا اجتماع، بڑا پربرکت اجتماع ہے یہ، اس زمانے میں اتنا اس سطح کا شاید قومی سرمایہ اکٹھا کرنا مشکل ہے، پبلک تو اکٹھی ہو جاتی ہے عام، لیکن خوب ایک اس لیول کو اکٹھا کرنا یہ جب ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو امید ہے کہ آپ ان حالات کے تناظر میں انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ، ایک اچھا اقدام، ایک اچھا موقف، ایک بہترین رائے کم از کم اپنے لیے ہی صحیح، اگر پوری قوم کے لیے کر دیں تو نور و نلہ نور، نہ کریں تو اپنے لیے انشاءاللہ، تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ، اور یہ ملت انشاءاللہ نجات پائے اور اس ظلم و ستم سے اس کو آزادی ملے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما، خدا بندہ اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ اس مملکت کے اندر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، فرقہ واریت، دہشت گردی، فتنہ و فساد و نفاق پھیلا رہے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما، خدمت گزاران دین کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان کے کراچی میں، کوئٹہ میں، ہنگو میں، دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، امریکہ کو، اسرائیل کو ظلم سمیت اور حواریوں سمیت نیست و نابود فرما، خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، بالخصوص پاکستان کے اندر مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے، اپنی موفقیت کے لیے اور مجاہدین اسلام کی سرفرازی و کامیابی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے، محمد علیہ